الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر و شکر کو بیان فرمایا ہے، جو دین پر عمل کرنے کے لیے، ظاہر و باطن کو درست کرنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہایت ہی اہم ہے، نہایت ہی ضروری ہے. اور دونوں ہی عمل اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے تیزی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، نہایت تیز رفتاری سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہو جائے اور بندہ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے اور محبوب بن جائے. اتنے اونچے یہ عمل ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، اور یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ زندگی کا کوئی دن، کوئی گھنٹہ اور اس گھنٹے میں کوئی عمل اس سے خالی نہیں. گویا زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے ہمیں ان کی ذرا اہمیت کو اپنے دلوں میں، ذہنوں میں بٹھانا چاہیے اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 10 بھی بیان فرمائی ہے، جو گزشتہ منگل کو ہی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اسی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کی مزید تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا عنوان ہے دائمی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. دائمی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی جو عمل ہمیشہ ہو اور پابندی کے ساتھ ہو، چاہے فرض و واجب بھی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. اور جب عمل محبوب ہے تو کرنے والا بھی محبوب ہے انشاءاللہ. وہ حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو دائمی اور ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو. یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے اچھا لگتا ہے اور سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو. یعنی اللہ پاک عمل کی کثرت کو اتنا پسند نہیں فرماتے جتنا اس کی مداومت کو پسند فرماتے ہیں. لہذا اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ ایک مرتبہ تو ہزاروں کی تعداد میں آدمی انجام دے، وہ بھی نیکی ہے، اس کی نیکی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بھائی ایک ہی مرتبہ، ایک ہزار مرتبہ اس نے اس عمل کو کر لیا، اس کے بعد پھر ترک کر دیا. اور ایک عمل ہے وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، چاہے ہزار دفعہ نہ ہو، سو ہی دفعہ ہوتا ہے، یہ دس دفعہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے روزانہ. تو دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت پہلے کے، کہ پہلے تو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد چھٹی کی کچھ نہیں. اور دوسرے نے وہی عمل کیا مگر ایک مرتبہ کیا، روزانہ کیا اور ہمیشہ کیا، تو یہ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اسی کے سمجھنے کے لیے ایک مثال اردو کے اندر، قطرہ قطرہ دریا شود، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا عمل ہو اور ہمیشہ ہو تو بڑھتے بڑھتے دریا کے برابر ہو جاتا ہے. پہلے نے قطرہ تھا، آخر میں ایک دریا بن گیا. ایسے یہاں بھی ہے کہ آدمی اگر کوئی عمل شروع کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو چاہے تھوڑا سا ہو لیکن جب وہ ہمیشہ ہوگا تو انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ، بالخصوص جب اخلاص کے ساتھ بھی ہو. اخلاص کے ساتھ تو تھوڑا ہی بہت ہوتا ہے، یہ تو وزن کے اعتبار سے، اور مداومت کی وجہ سے تعداد کے اعتبار سے بہت ہوگا. جب تعداد بھی زیادہ ہو اور وزن بھی زیادہ ہو تو کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بہت پہاڑ کے سے بہتر ہے. یعنی بہت پہاڑ میں جتنا وزن ہے سبحان اللہ کہنے میں اس سے زیادہ وزن ہے. اب ایک آدمی نے ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہا اور ایک آدمی نے 60 سال تک سبحان اللہ کہا اور اخلاص کے ساتھ کہا، تو 60 سال تک جو اس نے روزانہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، وہ وزنی بھی کتنا ہوگا، تعداد میں بھی کتنا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بھی کتنا زیادہ ہوگا. بس جس نے ایک دن میں پڑھ کے خاموش ہو گیا، پھر ساری زندگی سبحان اللہ پڑھائی نہیں، اس سے بھی ثواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اس سے کم تر ہوگا، دوسرا اس سے بڑھ کر ہوگا اور بہتر ہوگا. تو یہ مداومت جو ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اسی کو استقامت بھی کہتے ہیں، اس کو استقامت بھی کہتے ہیں. استقامت کے معنی آتے ہیں جمنا، مضبوطی سے کسی کام کو کرنا. تو ایک ہے آدمی دین کے اندر کوئی کام کرے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ بھی اگرچہ استقامت کی ایک قسم ہے مگر یہ ادنا درجے کی ایک قسم ہے. یہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو عمل بھی کرے، چاہے وہ فرض نہ ہو، چاہے وہ واجب نہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ مستحب ہو، مگر ہمیشہ ہو، تو یہ استقامت اور مداومت اعلیٰ درجے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو بہت ہی زیادہ قریب کرنے والی ہے، اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے. اسی سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، ایک حق عظمت، ایک حق محبت. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے حاکم ہیں، بلکہ احکم الحاکمین ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہم پر انہیں ہر طرح قدرت حاصل ہے، لہذا اس کا بھی کچھ حق ہے کہ ہم ادا کریں. تو حق عظمت کا حق تو یہ ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، ان کو ہمیشہ بجا لاتے رہیں، ہمیشہ ان کو ادا کرتے رہیں، جس میں سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی داخل ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی فرض و واجب ہے. ان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچیں. جن کاموں کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، ناجائز کہا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، بہت دور رکھیں. غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے آئندہ بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر میں رہیں، ساری زندگی اس فکر میں گزار دیں مجھ سے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، میرے گھر والوں سے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہوں تو پوچھ پوچھ کے ان کی اصلاح پر توجہ دیں. تو تمام گناہوں سے بچنا فرض، تمام فرائض واجبات کو ادا کرنا فرض و واجب، اور ہمیشہ فرائض واجبات کی ادائیگی کرتے رہنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اس میں بھی استقامت چاہیے، اس میں بھی مداومت چاہیے. مداومت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب اور زیادہ باعث قرب ہے. دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، دوسرا حق محبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑے مہربان ہیں، رحمان و رحیم ہیں، بڑے ہی غفار ہیں، بڑے ہی ستار ہیں، بہت ہی درگزر کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کی ادنا تکلیف اللہ پاک کو گوارا نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک اپنے کسی بندے کو ناحق تکلیف نہیں دیتے، اگر تکلیف دیتے ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا آپریشن، وہ پھوڑے میں چیرا. ڈاکٹر وہی مہربان ہے جو آپریشن کرے، اور چیرا لگا کر کے پھوڑے کا فاسد مادہ نکالے، نہ یہ کہ ارے بھائی تم تو بس ایسے ہی ٹھیک ہو، وہ کہاں چیرا لگواؤ گے، اس میں تو بھائی خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، یہ نکلے گا، وہ نکلے گا، بڑی تمہیں تکلیف ہوگی، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، بھائی تم یہ مرہم لگا لو، پٹی پہ پٹی کر رہے، وہ پھوڑا پک رہا ہے. تو یہ اس کی محبت اچھی ہے یا پہلے والی محبت اچھی ہے جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ کہتا نہیں بھائی آپریشن کی تجویز بہتر، پھوڑے میں چیرا لگا کر فاسد مادہ نکال کر پٹی کرنا، یہ اس کی شفقت ہے. اور دوسری شفقت یہ لغوی شفقت ہے، یہ لفظی شفقت ہے، حقیقت میں عداوت ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، اس کا ہمدرد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حقیقت اپنے بندوں کے حق میں بڑے مہربان اور انتہائی مہربان ہیں اور انتہائی شفیق ہیں. خاص طور سے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہی رحمت ہے. جب رحمت ہی رحمت ہے تو اس کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے ہیں بندہ وہ بھی ہمیشہ کرتا ہے. کیوں، انسان عبد الاحسان، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے کا کہنا مانتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مشرط ہے کہ انسان انسان ہو، انسان میں انسانیت ہو تو اس کی فطرت یہ ہے کہ تو تھوڑا سا بھی احسان کرے بس وہ آرام ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کسی ایک انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو احسان کرنے کی وجہ سے دشمن بھی محسن بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے. تو جب انسان کے احسان پر انسان اس کا غلام بن جاتا ہے تو احکم الحاکمین کے تو احسانات کی کوئی انتہا ہی نہیں، ان کے انعامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ اور ہمدرد بندے کا ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو پھر کیوں نہ آدمی ان کے ان احکام کو بھی بجا لائے جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہیں یا نفل ہیں یا مستحب ہیں یا مندوب ہیں، ان کو ادا کرنا اور کرتے ہی رہنا، اور ان کے ادائیگی میں حتی الامکان استقامت اور مداومت اختیار کرنا، یہ اللہ تعالی کی محبت کا حق ہے. اسی لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اولیاء امت، سراپا استقامت اور سراپا مداومت کرتے آئے ہیں. ان سب کے بے شمار واقعات ہیں. ہمیں تو اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور مداومت کی سنت کو سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے. اس حدیث میں بھی آپ نے ایسی استقامت اور مداومت کی تعلیم دی ہے. آپ کے تو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یہ آپ کا ارشاد ہے، اسی پر آپ کا عمل ہے. دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس پر مداومت فرماتے تھے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا ارشاد بھی ہو گیا، عمل بھی آ گیا، تو یہ آپ کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مداومت پر عمل فرماتے تھے، جو عمل شروع کرتے تھے اس کی پابندی کرتے تھے. اس لیے حضور کے سارے اعمال آپ دیکھ لیں، سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھ لیں، کیسی استقامت اور کیسی مداومت ہے. آج جو طیبہ پڑھ لیں کہ آپ نے جس وقت اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور آپ کے وصال تک ساری زندگی سراپا استقامت، سراپا مداومت نظر آئے گی. ساری زندگی ناحق کسی کو مارا نہیں، ساری زندگی ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. ان کے والد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جو ان کے سوتیلے والد تھے، اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں ان کو لے کر کے حضور خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، یہ انس جو ہے یہ بڑے ہوشیار سمجھدار لڑکے ہیں، آپ کے یہاں کوئی بیٹا ہے نہیں، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی کام کاج کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہم پیش کر دیں، آپ قبول فرما لیں، آپ کے لیے کاموں میں آسانی ہو جائے گی. حضور نے قبول فرما لیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 10 سال میں حضور خدمت میں رہا اور میں نے آپ کی خدمت کی، تھے بھی بچے، بچپنا بھی ان کے اندر تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی حضور نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھ سے یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، اتنا بھی نہیں فرمایا. کیا شان حلم ہے آپ کی، کیا شان صبر و تحمل ہے حضور کی. حالانکہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا یہ طرز عمل کوئی معمولی استقامت اور معمولی مداومت والا نہیں ہے. ہمارے لیے آپ نے یہ اسوہ عطا فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا طریقہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں چل دیا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، اور جیسے بچے ہوتے ہیں میں نے بازار میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، میں کھڑا ہوگا ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا، इसमें हो गई देर, मुझे याद ही नहीं रहा कि हुजूर ने मुझे काम के लिए भेजा है, बस वो बच्चों के खेल में ऐसा मगन हुआ कि याद ही नहीं रहा, देर हो गई। हुजूर खुद ही जब देर हो गई तो तशरीफ लाए, तो मैं वहां खड़ा हुआ, बच्चों को बच्चों खेल देख रहा था। आपने पीछे से आकर के मेरी गुद्दी पकड़ी, तो मैंने मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अनस, मैंने जिस काम के लिए भेजा था किया नहीं तुमने? क्या हुजूर, बस अभी जा रहा हूं। और आपने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, हालांकि गुस्से का मौका है, अपना बच्चा हो दूसरा बच्चा हो, काम के लिए भेजे और फिर आदमी देर लगाए तो गुस्सा आता ही है, मगर आप तो सरापा हिल्म थे और इंतहाई शफीक और रहमतुल आलमीन थे, बजाय गुस्सा फरमाने के मुस्कुराते फरमाना, आनस तुम गए नहीं जिस काम के लिए मैंने भेजा था? अब उन्हें याद आया तो फौरन से हुआ भी जाता हूं। देखो हिल्म पर क्या इस्तकामत है और हिल्म पर कैसी बुर्दुबारी है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया तो एक वाकया है। 10 साल के बाद फिर जब जरा बड़े हो गए तो फिर ये हुज़ूर की खिदमत से अलग हो गए, तो एक दिन इनकी वालदा ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, हुज़ूर ये अनस आपके खादिम है, इनके लिए कोई दुआ भी तो हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने इनको 3 दुआएं दी, या अल्लाह इनकी उम्र में इनके 4 दुआएं दी, या अल्लाह इनके उम्र में इनके औलाद में इनके माल में बरकत अता फरमा, और गालिबन चौथी थी मगफरत फरमा। तो फरमाते हैं हुजूर की दुआओं का असर मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो ये कि जब हज्जाज बिन यूसुफ बसरे आया तो उस वक्त तक फरमाते मैं अपने औलाद दर औलाद में से 120 बच्चों को दफना चुका था, 120। इतनी तो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, जिंदे कितने होंगे, जिंदा नजाने कितने होंगे जो इंतकाल करके इन्होंने अपने हाथों ने दफनाया, वो 120 बता रहे हैं। ये हुजूर की दुआ की बरकत है। वो कहते हैं माल में इजाफे का ये आलम कि इनका खजूरों का एक बाग था, खजूरों का, तो दुनिया में सब जगह बाग में खजूरों के बाग में साल में एक दफा फला था, इधर मेरे बाग में 2 दफा आता, हर 6 महीने में फसल उतरती। खजूरों के बाग में खजूरें देखो कितनी लगती, हमारे यहाँ की खजूरें दरख्त ऐसे नहीं, हमारे लगने लूले होते हैं। मदीना मुनव्वरा के दरख्त देखो कि ओहो सुभानअल्लाह, एक ही दरख्त में लाखों खजूरें, और ऐसे उमदा कि छिलका नाम की चीज नहीं। नीज उनके बाग में एक दरख्त था, उसमें से मुश्क की खुशबू आती थी, गुलाब की खुशबू आए तो फिर भी समझ में आती है, केवड़ी की खुशबू आए तो भी समझ में आ सकती है कि वो तो दरख्त में से आती, उसका तो फूल ही होता है, मुश्क तो हिरण की झिल्ली में से निकलता है, वो हिरण की झिल्ली से जो मुश्क निकलता है वो दरख्त में से उसकी खुशबू आती थी। और इनकी उम्र में भी अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत अता फरमाई, 100 साल से ऊपर इनकी उम्र हुई है, 120 साल या 125 साल ऐसे कुछ इनकी उम्र हुई। और फरमाया वो अर्जुन राबिया आया है, जब हुजूर की 3 दुआएं मैंने अपनी आंखों से देख ली तो चौथी की भी मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यकीनन पूरी होगी, कि मरने के बाद अल्लाह ताला से बख्शिश होगी बेचान मिलने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदावमत और इस्तिकामत सुन्नत है, और क्यों ना जब अल्लाह पाक ने हुजूर का फस्तकिन का माह मिलता कुरान शरीफ में फरमा दिया, जो आप जिस बात का आपको हुक्म देगा आप उस पर जम जाइए, यानी मजबूती के साथ उसको इख्तियार करके पाबंदी के साथ कीजिए। इसमें अल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू में ये हुक्म हमें भी है, यानी जो लोग ईमान लाए हैं उनको हुक्म ये कि ईमान लाने के बाद फिर वो उस पर जम गए, ان مضبوطی سے اس پر عمل پیرا رہے. جیسے مرتد اندر صاحب ایمان رہنا ضروری ہے, یہ بھی استقامت ہے, یہ ایمان پر استقامت ہے. ایسی اعمال صالحہ پر بھی استقامت چاہیے, گناہوں سے بچنے پر بھی استقامت چاہیے, ظاہر کے گناہوں سے بچنے, باطن کے گناہوں سے بچنے پر بھی استقامت چاہیے اور مداومت چاہیے. باقی جہاں کہیں گڑبڑ ہو جائے تو توبہ کا مرہم اللہ پاک نے دے رکھا ہے کہ جہاں بھی گڑبڑ ہو جائے, جہاں بھی استقامت زخمی ہو جائے اور مداومت لنگڑی ڈولی ہو جائے, مرہم پٹی کر لو. میں جیسے دین جسم میں استقامت ہے کہ صحت مرتے دم تک چاہیے, لہذا حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے رہو. جہاں طبیعت خراب ہو جائے دوا کھا لو, مرہم پٹی کر لو, پھر ٹھیک, پھر چلنا شروع کر دے. ایسے دینی جسم بھی ہے ہمارا, اس میں بھی گڑبڑ ہوگی, لیکن گڑبڑ ہونے کے بعد اس کا علاج بھی موجود ہے. حضرت نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو گناہوں کے سلسلے میں بڑا پیارا شعر ہے. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. تو بس گھبرانے کیا بات ہے, پریشان میں کوئی بات نہیں, غلطی ہو جائے ٹھیک ہو جاؤ, پٹری سے اتر جاؤ پھر پٹری پہ چڑھ جاؤ. تو حضور کی سنت ہے استقامت, حضور کی سنت ہے مداومت. لہذا حق عظمت بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ, حق محبت بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ. لہذا جو تسبیحات, جو نوافل, جو تلاوت, جو اذکار اور جو مطالعہ ہم شروع کریں, تو اپنے شادی مشغولیات اور مصروفیات کو سامنے رکھ کر کے ان کی مقدار اپنے شیخ کے مشورے سے مقرر کر کے بس پھر مداومت کر لیں. اس کی آج کل بے حد کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ بس سمجھو 100 میں سے 100 آدمی بےچارے ایسے ہیں کہ جن کو نہ استقامت کی ہوا لگتی ہے نہ مداومت کی پابندی ہوتی ہے. مداومت ہے نہیں, بس ایک دن تو جوش آیا تو ساری رات جاگ لیے, پھر سوئے تو سارے مہینے فجر کی نماز قضا. ابھی یہ کیا ہے, نہ تسبیحات, نہ تلاوت, نہ ذکر, نہ کچھ, نہ لینا نہ دینا. اور شیطان اور پھر پٹی بڑھا دیتا ہے, یہ بڑھا دیتا ہے کہ فرض تھوڑی ہے, واجب تھوڑی ہے. ٹھیک ہے فرض و واجب تو نہیں ہے, مگر حق کے محبت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کہ جو آقا رات دن ہماری حفاظت فرما رہے ہیں, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما رہے ہیں, اور رات دن ہمیں کھانے کو دے رہے ہیں, پینے کو دے رہے ہیں, پہننے کو دے رہے ہیں, رہنے کو دے رہے ہیں, کوئی شمار ہی نہیں ان کی عطا و بخشش کی, تو کیا اس کا محبت کا یہ حق نہیں ہے کہ جو چیز فرض واجب نہ ہو وہ بھی ہم ادا کریں, ادا کریں اور خوب ادا کریں اور زندگی بھر ادا کرنے کا اہتمام کریں. صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کیونکہ وہ حضور کی سنت پر جان دینے والے تھے. جو دن کہتے ہیں مجاہد شب کے راہب, انہیں شرمندہ داروں کی زمین ہے. صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بھی بڑے ہی صاحب استقامت اور صاحب مداومت تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ روایات میں آتا ہے. یہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے, اور چونکہ انہوں نے حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی علامات اور حضور کی علامات پڑھی ہوئی تھیں, اس لیے حضور کے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے, اور کسی کے اب باغ میں ملازم تھے, اور اس انتظار میں وہاں پہنچے تھے کہ جیسے نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے, کیونکہ یہ ان کا ہجرت کرنے کا علاقہ ہے, اور اس شہر میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو میں حضور سے جا کر کے ملوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا. اس سے پہلے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ایک باغ میں نوکری کرتے تھے. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, کھجورے توڑ رہا تھا, درخت پر ہی مجھے کسی نے اطلاع دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے. تو مجھے بڑی طبیعت خوش ہوئی, اور خوشی کے مارے میں اترنے کے بجائے میں نے وہیں سے چھلانگ مارا. پہلے سے بڑا انتظار لگا ہوا تھا, جب یہ مبارک خبر ملی تو چھلانگ ماری میں نے, اور سیدھا آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوا. جب میں نے آپ کا چہرہ انور کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر میں جیسے آپ قریب گیا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے چار باتیں سنی, چار باتیں میں نے سنی آپ کی زبان سے. چار باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے عمل میں لانی چاہیے اور مداومت کرنی چاہیے. نمبر ایک, آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ, کسی جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرو, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. لہذا ہم بھی اس سنت کو بنا لیں بھائی, پورا سلام بھی کریں اور ہمیشہ کریں, اور ہر مسلمان کو کریں چاہے اسے جان پہچان ہو یا نہ ہو. یہ جان پہچان کرو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ جان پہچانوں تک سلام کی سنت رہی گئی ہے بس, اور جن سے جان پہچان نہیں ہے تو تو کون میں کون, الحاظ باللہ ایسا نہیں کریں. جان پہچان ہو یا نہ ہو بس مسلمان سلام کرنے کی عادت ڈالیں. ایک تو میں نے یہ سنی بات سب سے پہلے, یہ بات. دوسرے میں فرمایا کہ کھانا کھلاؤ, یعنی بھوکا ہو یا نہ ہو لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرو, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا بھی بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, بڑا اس کا اجر ہے, بڑا اس کا ثواب ہے. اور نرم گفتگو کرو, اپنے انداز گفتگو کو نرم بنا, جس کے ساتھ ملو جس سے بات کرو نرمی سے بات کرو. اور صلہ رحمی کرو, پانچ باتیں ہو گئی, اور صلہ رحمی کرو یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا سلوک کرو, وہ کرے نہ کرے ہر ایک اپنا اپنا فرض ہے, ایک میرا فرض ہے ایک دوسرے کا فرض ہے. لہذا ایک بھائی اگر اپنا فرض ادا نہیں کرتا تو دوسرا بھی دوسرا ضرور ادا کرے. تو پھر آپ نے فرمایا چار باتیں تو عمل کی فرمائی, اس کے بعد پانچویں بات فرمائی ادخلوا الجنۃ بسلام. سوال سلام جیسے جنت میں چلے جاؤ, مطلب زندگی پر ان چار باتوں پر عمل کرو تو یہ چاروں عمل بذات خود جنت میں لے جانے والے ہیں. اگر تم چلتے رہو اور کوئی رکاوٹ دوسری واقع نہ ہو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے عبداللہ بن اسلام, اس میں مسلمان ہو گیا, اسے ہو آپ کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کر لیا, کیونکہ صداقت دل میں آ گئی. اب یہ اب ان کی مداومت سنو, اللہ پاک نے ان کو عمر بہت ساری عطا فرمائی, ان کی عمر 120 سال ہوئی ہے, 60 سال ان کے حالت کفر میں گزرے, 60 سال ان کے حالت اسلام میں گزرے. کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے 120 سال بالکل آدھی ادھر آدھی ادھر, آدھی اندھیر اور آدھی منور اسلام میں گزرے. تو یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے نماز کا کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ اقامت سے پہلے میں باوضو مسجد میں موجود نہ ہوں. اللہ اللہ, یعنی 60 سال تک تکبیر اولا کی پابندی کی انہوں نے, پہلے سے وضو کر کے اس حالت میں پہنچتے تھے کہ اقامت سے پہلے یہ باوضو موجود ہوتے تھے, ان کی موجودگی میں اقامت شروع ہوتی تھی. ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں, بس بھائی اللہ تعالیٰ سننا سنانا بھی نفع سے خالی نہیں ہے, مگر آگے وہ ایک دوست کی بات میں کبھی کبھی کہہ دیا کر سن کر سن مت ہونا, سن کر سن نہ ہونا. صحابہ کرام کا طریقہ بس اپنانے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام سن کر سن نہیں ہوتے تھے, بس وہ تو عمل کو پکڑ لیتے تھے, بس پہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. جو عمل حضور نے بتا دیا تو بس مرتے دم تک اسے اختیار کیا. عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ نے ایک دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے, اور جب دروازے پر پہنچے تو افسوس کرنے لگے, اور افسوس کرنے کے بعد کہہ رہے کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں. تو جو ان کے ساتھ شاگرد تھے उन्होंने पूछा था, आज आपने दो बातें ऐसी की है जो इससे पहले कभी हमने आपसे नहीं देखी। एक तो है कि आपने अफसोस क्यों किया, नमाज जुमा के लिए आने की बिना पर क्यों आपने अफसोस किया, हाय हाय क्यों की। दूसरा ये कि आपने ये भी फरमाया कि खैर चौथा भी ज्यादा दूर नहीं, ये भी हमारे समझ में नहीं आया कि आप क्यों फरमाया। तब हजरत ने वजाहत फरमाई और ये फरमाया कि मेरी बात यह कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से एक फजीलत सुनी थी नमाज जुमा के बारे में कि जन्नत में हफ्ते में एक मरतबा उस वक्त जब दुनिया में जुमे की नमाज होती थी सारे जन्नतियों को मैदान मस्जिद में जमा होने का हुक्म मिलेगा और सब अंबिया और सारे औलिया और आम जन्नती सारे मुसलमान खवातीन और सब अपने अपने जगहों पर बैठेंगे और जब दुनिया में जो जुमे की नमाज होती है जब वो वक्त आएगा तो सबको मैदान मस्जिद में अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ियारत होगी और वहां दिन रात तो है नहीं, इसलिए कि अंदाजा अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। उस अंदाजे की वजह से हर एक को यह अंदाजा हो जाएगा भाई ये तो दुनिया में जुमे की नमाज पढ़ने का टाइम है, बस वो वक्त आएगा और सबको अल्लाह ताला की ज़ियारत हुआ करेगी। और जो आदमी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहले आएगा वो ज़ियारत करने के लिए आगे बैठेगा। तो जब से मैंने ये फजीलत सुनी थी मैंने अपना ये मामूल बनाया हुआ था कि मैं इतनी जल्दी जुमे की नमाज पढ़ने जाता था कि मुझसे पहले कोई मस्जिद में दाखिल ना हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुवफ़िक़ना। तो मैं असर से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करता आ रहा था। आज जब मैं मस्जिद के दरवाजे पर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि तीन आदमी मुझसे पहले अंदर में मस्जिद के अंदर आ गए, तो सफे अव्वल में वो बैठ गए। तो मुझे अपने इस मामूल के टूटने की वजह से सदमा हुआ, इसलिए मैंने हाय हाय किया और अफसोस का इजहार किया, इजहार अफसोस किया कि आज मैं पीछे रह गया और ये मुझसे आगे बढ़ गए। फिर दूसरी बात मैंने अपने दिल को तसल्ली के लिए कही कि खैर तीन गए सो तो नहीं गए और चौथा भी ज्यादा दूर नहीं, अपनी तसल्ली के लिए मैंने ये कहा था। तो जब उन्होंने सुनते हुजूर की बात पर अमल शुरू कर दिया, ये है मुदावमत। हालांकि इतनी जल्दी जाना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन मूजिब अजर मूजिब सवाब बायज फजीलत तो यकीनन है। और जिसने बड़ी फजीलत क्या होगी, जो पहले जाए वो पहले पाए, जो पहले जाएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। और आपको ये भी मालूम है कि जुमे की फजाइल में ये भी है कि जब खतीब खुतबा देने के लिए मेंबर पे आ जाता है तो मलाइका आने वालों के नंबर डालने के बजाय रजिस्टर बंद करके वो खुतबा सुनने के लिए मजमे में जाके बैठ जाते हैं। अब जो आता है उसे सवाब अब नहीं मिलता, जुमा अदा हो जाएगा बेशक, उसका खुतबा सुनने का वजूब भी अदा हो जाएगा, नमाज जुमा पढ़ने का फर्ज भी अदा हो जाएगा, लेकिन जो सवाब पहले आने का है वो नहीं मिलेगा। अब देखो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अल्लाह तआला ने जिस दिन से सुना उसी दिन से इस पे अमल शुरू कर दिया। तो ये हम सबको चाहिए कि दीन की बातों के अंदर हमें इस उसूल को इख्तियार करें, इस तरीके को अपनाए, तब दीन हमारे अंदर आएगा भाई। और सुनकर सुन हो गए और जहाते वहीं रहे, अरे तो भाई इससे क्या फायदा हो, जो मकसद है वो तो हासिल नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर ने सलात तस्बीह का तोहफा दिया है, जो अजीम तोहफा है। उनका मामूल ये था कि वो हर जुमे को जवाल के बाद सलात तस्बीह पढ़ा करते थे, उनके ये मामूल था। इसलिए हमारे अकाबिर के मामूलात में से भी यही है कि वो जुमे जुमे जवाल के बाद सलात तस्बीह पढ़ा करते थे। जिसमें हमारे लिए और आपके लिए आसानी भी, ये छुट्टी का दिन भी होता है और फिर जुमे का दिन भी होता है, और जुमे की खास फजीलत भी है कि जुमे के दिन अल्लाह ताला हर नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। तो आम दिनों में आप सलावत तस्बीह पढ़ेंगे तो 1 या 10 का सवाब मिलेगा, जुमे को पढ़ेंगे 70 सलावत तस्बीह का सवाब मिलेगा, 70 सलावत तस्बीह का सवाब मिलेगा। और अब्बास अल्लाह ताला की सुन्नत पर भी अमल होगा, क्योंकि सहाबा कराम की सुन्नत भी मुझे भी कुर्ब है, मुझे भी अजर है। تو صحابہ کرام کے اندر بھی اعمال صالحہ کے اندر مداومت پائی جاتی. پھر آگے اور چلو تو تابعین میں بھی, تبع تابعین میں بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتنا مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے حضور فجر کی نماز پڑھی ہے. کم مداومت ہے, اتنی بڑی مداومت ہے. اور ہر رمضان میں 61 پارشیو ختم کرنے کا معمول تھا. اور ہر سال سارے اہل کوفہ کے غربا فقراء مساکین بیوگان کے ناپ ان کے یہاں لکھے ہوئے تھے, اور یکم رمضان سے ان سب کے سوٹ تیار ہونے شروع ہوتے تھے حضرت کے یہاں, اور چاند رات میں سب کے گھروں میں پہنچانے کا معمول تھا. یکم رمضان سے سوٹ تیار ہوتے اور چاند رات تک سارے کوفے کے اندر جتنے بھی غربا فقراء مساکین ہیں سب کے سوٹ تیار ہو کر کے بلا کر دینے کا معمول نہیں تھا, ان کے گھر پہنچانے کا معمول تھا. ہم 10 فقیروں کو دے کر کے بھی احسان جتا تھے, اور دینے کو کون جاتا ہے بھائی, جو آتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اکرام کا معاملہ نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ. اگر 2-4 دفعہ زیادہ مانگنے آ جائے تو پھر دیکھو ہمارا طرز عمل کیسا خوفناک ہوتا ہے, تو وحشت ناک ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ محسن ہے, ہمارا محسن ہے بھائی, اگر وہ نہ ہو تو پھر کس کو صدقہ دیں اور آخرت میں کہاں سے جمع کر دیں. اس لیے جو بھی آ جائے دل سے اس کا احسان مانو, چاہے صورت میں کچھ کرو نہ کرو لیکن دل سے اس کا احسان مانو, اور خالی مت جانے دو. اور نہیں ہے تو کوئی اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کرو. ایسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک آدمی 10 سال تک ان کی خدمت میں اپنے اصلاح کی غرض سے رہا. 10 سال, 10 سال کے بعد کیا کہنا ہے حضرت, میں تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہا ہوں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی میں نے کرامت دیکھی ہے, آپ کے یہاں تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. آپ تو بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اولیاء اللہ کے آپ سردار ہیں, سلطان اولیاء آپ کا لقب ہے, ایک ہاتھ تو کرامت نظر آنی چاہیے آپ کے یہاں. جس اوروں کے یہاں دیکھیے آپ کیا بھی دیکھنا چاہتا تھا میں, مگر 10 سال ہو گئے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت کا جواب سنو, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. یہ بتا 10 سال میں تم نے میرا کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا؟ نہیں. ہمیں اس سے بڑی کرامت کیا دیکھے گا اللہ. اور حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کرامت سے تو کوئی درجہ بڑھتا ہی نہیں ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں. کتنی آدمی کسی بزرگ کی ولایت کے سلسلے میں کتنی کرامتیں صادر ہو رہے ہیں, ایک رائے کے برابر بھی آدمی کا درجہ عند اللہ نہیں بڑھتا. اور ایک سنت پر عمل کرنے سے فوراً بڑا اعلیٰ درجہ آدمی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا منتقی عثمان صاحب دارالعلوم برکاتہ نے پچھلی اتوار کو حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنت کے بارے میں 5 جملے نقل فرمائے تھے کہ سنت پر عمل کرنا سب سے اسہل, سب سے احفظ, سب سے زیادہ محفوظ, نہ تو شیطان کے بہکاوے سے. سب سے اسہل, سب سے زیادہ آسان, سب سے زیادہ محفوظ, سب سے زیادہ موجب قرب, سب سے اقرب, احفظ اقرب, سب سے زیادہ اجمل, سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ وہ جو حضور نے کر کے دکھایا. ساری دنیا اس سے زیادہ خوبصورت عمل کر کے دکھا نہیں سکتی. سب سے اکمل, 5 جملے ہوئے جو اسہل, احفظ, اقرب, اجمل, اکمل, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا. تو اس صورت پر بھی ان الفاظ کی مہر لگ سکتی ہے اگر اخلاص ہو. ایک ایک سنت پر عمل کرنا کوئی معمولی بات ہے, اور آپ کی سنت جیسے اور ہے یہ بھی سنت کہ مداومت اختیار کی جائے اور استقامت کو اپنایا جائے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں تم نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ پھر نہیں. سنی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ تو یہی ہے کہ آپ کے سنت پر عمل کرنے سے تو بندہ اللہ تعالیٰ کا نہایت تیزی سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قیامت میں حضور کے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بھی سن لو, بد کا میں تمہیں مختصر ہی کروں گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوہ میں رہتے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے. وہ سال میں دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لایا کرتے تھے. ایسے ہی ایک سالانہ جلسے کے موقع پر تشریف لائے اور ایسے وقت دارالعلوم دیوبند میں شامل داخل ہوئے کہ جماعت کھڑے ہونے کا وقت قریب تھا, اور دیوبند دارالعلوم دیوبند میں 2 مسجدیں, ایک پرانی مسجد ایک نئی مسجد. نئی مسجد ایسی عالی شان ہے جیسے ہماری دارالعلوم کی مسجد ہے, اور ایک پرانی مسجد ہے اسے چھوٹی مسجد کہتے ہیں. اس زمانے میں بس وہی تھی چھوٹی مسجد. تو حضرت بھی مسجد میں داخل ہوئے, کیونکہ دیوبند گنگو سے آتے تھے اس لیے اساتذہ طلبا بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت سے ملتے تھے, مسابقہ کرتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. تو جیسے حضرت داخل ہوئے تو طلبا نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہاتھ ملانے لگے. اور ادھر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے, جیسے وقت ہوا حضرت مصلی پہ چلے گئے اور نیت باندھ لی اور سورہ فاتحہ شروع ہو گئی. ہر گنگو ہی طلبا گھیرے ہوئے تھے اور وہ مسافر پہ مسافر کر رہے تھے. حضرت مسافر نمٹاتے نمٹاتے آگے جا رہے تھے. جب آئے تھے تو انتہائی ہشاش بشاش خوش و خرم, جسے باپ اپنے گھر میں آ کے خوشی کا اظہار کرتا ہے, ایسے خوش. اب سلام نماز پوری ہو گئی, سنتیں بھی سب پڑھ لی, سب اٹھ کے چلے گا. وہ حضرت گردن جھکائے غمگین صورت میں بیٹھے ہوئے, ایسا لگا جیسے کبوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. حضرت کو روب بھی بہت زیادہ تھا, حیبت بھی بہت تھی, کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ پوچھے حضرت کیا بات ہے. خادم خاصی نے ہمت کی اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے, طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلا لے. ابھی نماز سے پہلے دو آپ بڑے ہشاش بشاش تھے, اب کیا ہو گیا کہ آپ کی طبیعت ایسی افسردہ ہو گئی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی غم لاحق ہو گیا ہے. گنگوئی نے سر اٹھایا اور ایک آہ بھری. فرما آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اللہ فوت ہو گئی, اس کا غم ہو رہا ہے, یہ کیا ہوگا؟ تو جو صاحب دوام ہوتا ہے اسی کو غم بھی ہوتا ہے. ہمیں تو عمل پابندی سے نہ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, اس لیے نہ جانے کتنی تکبیر اللہ فوت ہو گئی, کتنی ہماری جماعتیں نکل گئیں, کتنی نمازوں میں ہم مسبوق بن گئے, کتنی نمازوں میں کیا کیا ہو گیا. ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا, ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہوتا, کیونکہ مداومت ہے کہاں. غم تو صاحب مداومت کو ہوتا ہے. تو فرمایا 22 سال کے بعد میری تکبیر اللہ فوت ہو گئی, اندازہ کرو. یہ ہے ہمارے اکابر, یہ ہے دیکھو صاحب استقامت. تو بھائی ہم بھی تو ان کے نام لینا ہے, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ختم کر کے دعا کرتا ہوں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے, جن کا فرمانا یہ ہے کہ اگر میں سر سے ہی طور پر کسی کتاب کو دیکھ لوں تو 30 سال تک مجھے یاد رہتی ہے. ایسا بلا کا حافظہ, وہ توجہ سے دیکھتے ہوں گے تو پھر تو بس پتھر کی لگی. ایسا اللہ تعالیٰ کا حافظہ. اب ان کا اتباع سنت کا واقعہ سنو. جب حضرت کا آخر وقت آیا تو حضرت کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, پانی طرف فرمایا. تکلیف بہت زیادہ تھی تو اسی تکلیف میں خادموں نے چاہا کہ حضرت کو لیٹے لیٹے کھلا دیں. حضرت نے انکار کر دیا کہ میں لیٹے لیٹے تو میں نہیں پیوں, مجھے بٹھاؤ. حضرت آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کا آخری وقت ہے, آپ کو ہم ایسی پلا دیتے ہیں, کھانی بٹھاؤ. ہم بٹھا دیا تو اب اتنی تکلیف تھی کہ بیٹھے بھی نہیں جا رہا تھا, تو انہوں نے رضائے کا گاؤں تکیہ بنا کر پیچھے ٹیک کے طور پر لگا دیا کہ لو حضرت اب آرام سے پانی پی لو. تو اشارے سے فرمایا یہ گاؤں تکیہ ہٹاؤ. کہا حضرت تکلیف ہے آپ کو, اس میں کیا ہوا؟ فرمایا نہیں. کیا میں مرتے مرتے خلاف سنت عمل کرتا ہوا مروں, یہ چاہتے ہو؟ میرا آخری وقت ہے, میں آخری وقت میں کیسے خلاف سنت طریقے پر عمل کر کے مروں؟ میں چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق ہی پانی پی کے مروں. ساری تکلیف ہے قربان, سنت طریقہ نہیں چھوڑا آخر تک. یہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہ دل کی حسرت, یہی آرزو. یہ شعر انہیں کے اوپر صادق ہے. ہمیں بھی مداومت کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اس حدیث میں آپ کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہو بچے تھوڑا ہو. لہذا حضور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق یہ ہے کہ ہم مستحبات پر بھی, مندوبات پر بھی, نوافل پر بھی پابندی کا اہتمام کریں. لیکن یاد رکھیں کہ فرائض پر بھی پابندی ضروری ہے, واجبات کی پابندی اس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے, اور خاص طور سے گناہوں سے بچنے میں مداومت ان سب سے بڑھ کر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واقع دوانا
اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما, اور آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما, آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ استقامت فی الدین عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے سارے احباب اور تمام خواتین و حضرات کو, جہاں جہاں جو جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں, سبھی کو استقامت نصیب فرما, استقامت فی الدین عطا فرما, صبر و شکر کی دائمن توفیق عطا فرما, صبر و شکر کی دائمن توفیق عطا فرما, صبر و شکر کی دائمن توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں خیر اور بھلائی کی ہیں سب ہم کو عطا فرما, سب ہم کو عطا فرما, اور دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں شر کی ہیں, برائی کی ہیں, یا اللہ ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما, ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, فرائض واجبات پر بھی استقامت نصیب فرما, مداومت نصیب فرما, تمام گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما, ہمیں توفیق عطا فرما, دائمی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جتنے بھی مستحبات ہیں, مندوبات ہیں, حسب درجہ, حسب موقع, حسب استطاعت, یا اللہ ان میں بھی ہمیں اپنی استقامت نصیب فرما, ہمیں ان پر بھی استقامت اور مداومت نصیب فرما, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما, باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ نفس و شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما, دونوں جہاں میں عافیت نصیب فرما, دونوں جہاں میں عافیت کاملہ عطا فرما, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, تفقہ فی الدین عطا فرما, تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اولیاء امت کے نقش قدم کو تھامنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے ساری نیک عادتیں پوری فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ ان مسلمانوں کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل سے یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ قبول فرما، اور ہمیں توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ جس طرح آپ نے سننے سنانے کی توفیق دی جو محض آپ کا فضل ہے، اسی طرح توفیق عمل بھی نصیب فرما. یا اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ.